بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد روح ہدایت یہ ہے کہ اپنے عیب نظر آئیں اور اس کی اصلاح میں لگیں. باطنی اعمال بھی اصل روح ہدایت ہے, باطنی اعمال کے ساتھ سب صحیح ہو جاتا ہے. اسی کا بارے میں پڑھ رہے ہیں. طرف جو سبھی سے پڑھ رہے تھے خلاصہ, ہدایت نمبر ایک ہو گئی, ہدایت نمبر دو ہو گئی, ہدایت نمبر تین ہو گئی اور ہدایت نمبر چار بھی ہو گئی. ہدایت نمبر چار جو کل پڑھی گئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ شیخ سے جو تعلق ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے. اس میں بہت دو غلطی نہیں ہوتی, اس کی تفصیل حکیم الامت نے بتائی ہے کہ نہ کیفیات مطلوب ہیں, نہ یہ کہ مستجاب الدعوات خود بن جائے یا شیخ ہے تو اس سے دعا کرائے, نہ عملیات پیر صاحب کے مقصود ہونے چاہیے, یا یہ کہ ہم ایسے ہو جائیں گے کہ ہاتھ پھیر دینے سے مریض سے ہو جائیں گے, یا کہ کچھ انوار و الوان اور آوازیں آنے لگ جائیں گی, یہ سب کچھ نہیں. اور کیفیات وغیرہ سے صرف نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا, ویسے بھی وہ غیر اختیاری ہے. تو سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو تعلق کر رہے ہیں, مجلس میں بیٹھتے ہیں, خط لکھتے ہیں, یا اس سے مقصود کیا ہے. مقصود یہ سب کچھ نہیں ہے, مقصود یہ سب کچھ نہیں ہے, صرف ایک. تمام قسم کے خیالات کو دل سے نکال دیں اور اصلی غرض اور مقصود رضا حق کو سمجھیں. اللہ میاں راضی ہو جائے, یہ راستہ ہی یہی ہے, اس پہ چلنے سے اللہ میاں راضی ہو جائے. پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیں مسلمان تو چاہے گا کہ اللہ میاں راضی, جس کی قدرت میں سب کچھ ہے اس کو راضی نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا. جس کی قدرت میں سب کچھ ہے ہر مسلمان چاہے گا کہ ان کو راضی کرے. ان کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سب سے تو پہلے سمجھو کہ وہ راضی کس چیز سے ہوتے ہیں. تو راضی ہوتے ہیں وہ, اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس بات سے کہ ان کے حکموں کو مان لیں, چاہے کوئی حکم. وہ احکام دو طرح کے ہیں, ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. اور جیسا کہ بار بار عرض کیا کہ ظاہری احکام, ظاہری اعمال اس وقت تک ناقص رہتے ہیں جب تک باطنی اعمال صحیح نہ ہو جائے. باطنی اعمال بنیاد ہیں ظاہری اعمال. یہ جب سمجھ لیا تو پھر ایک چیز ہوتی کہ توبہ کرو پہلے پرانے گناہوں سے. اب ہم سیکھیں گے ظاہری اعمال بھی باطنی اعمال بھی, اور وہی کریں گے جو اللہ کا حکم ہے. اس کے لیے علم چاہیے کہ کیا گناہ ہے کیا نہیں ہے. یہ علوم جو ہیں, گناہ کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے, کس وقت کیا حکم ہے, یہ سب وحی سے ہو, وحی سے. انسان اپنے دماغ سے نہیں کر سکتا, یہ دماغ کا کام ہی نہیں ہے. یہ تو نقل نقلن در نقل وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان حضرات سے پوچھا جائے گا اور میں کرام سے جو کہ ان احکام کو جانتے ہیں یا شیوخ بھی جانتے ہیں, باطنی اعمال کو جانتے ہیں. تو توبہ کرے, حقوق ادا کرے سارے اگر کسی کے رہ گئے ہوں, اور ہمت رکھے کہ چاہے کچھ بھی ہو, چاہے ضرر پہنچے, چاہے نقصان ہو, چاہے بھوکا مرنا پڑے, ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. دیکھیں گے یہ جب تک نہیں ہوتا وہ آدمی سچا نہیں, کیسے اس کو کچھ مل سکتا ہے. تو اب اس کے بعد شیخ کی علامات بتائی گئی کہ شیخ کی یہ علامات ہیں, ان کو تلاش کرو, اگر مل جائے شیخ کامل ایسا تو اس سے تعلق کرو. لیکن اس تعلق میں غرض کیا ہے اس کو پہلے سمجھو. وہ یہی ہے جو حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اصلی غرض اور مقصود رضا حق کو سمجھے, جس کا طریق بس ایک ہے. دو طریقے ہیں ہی نہیں, حق ایک, حق ایک ہوتا, باطل بہت سارے. اس لیے باطل کو سوچ لیں, حق کو پکڑ لو. اگر باطل کو گننے کی کیا ضرورت ہے, سینکڑوں میں ہزاروں میں. ایک حق جو ہے اس کو پکڑ لو, راہ حق تجھ کو اگر مطلوب ہے دوڑ کر کھانا بھون کی راہ کہیں حق کہیں سن یہ عین قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت کے علاوہ اور کہاں ہو سکتا ہے؟ دوسری جگہ جو چیزیں ہیں وہ تو قرآن و سنت نہیں. اس کا طریقہ بس ایک ہے کہ احکام جو ہیں اللہ کے ان کو بجا لائے, چاہے وہ احکام ظاہری ہوں, ہاتھ پیر آنکھ کان وغیرہ سے ہوتے ہوں, یا باطنی ہوں کہ سوچنے سے ہوتے ہیں. بہت سے احکام سوچنے سے ہوتے ہیں. عقائد سب سوچ ہے, شکر سوچ ہے, صبر سوچ ہے, تفویض ایک سوچ ہے, رضا ایک سوچ ہے, توکل ایک سوچ ہے. اس کی مشق کرنے سے وہ اعمال سرانجام پاتے ہیں. تو مقصود اللہ کی رضا ہے, طریقہ احکام شرعیہ کا بجا لانا ہے اور ذکر پر مطابق ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہو, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ہو. یہ بھی ضروری ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے کلام پاک میں اس بات کا حکم اتنی کثرت سے کیا ہے کہ دیکھو مجھے نہ بھولنا, مجھ کو یاد کرو, مجھ کو یاد کرو, مجھے کثرت سے یاد کرو. اگر تم بھول جاؤ تو پھر یاد کرو, پھر یاد کرو. اتنی بات کلام پاک میں. ذکر اللہ کی فضیلت بھی بہت ہے اور ذکر اللہ کی کثرت کا حق حکم ہے, اور اس کے علاوہ کسی بھی عبادت کی کثرت کا حکم نہیں ہے. ہر چیز اپنے وقت کے اوپر ہے. بلکہ اگر آپ فرض کیجیے عصر کے بعد نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز جائز ہی نہیں ہے. ہر چیز کا وقت ہے لیکن ذکر اللہ کا کوئی وقت نہیں. آپ چاہے حمام میں ہوں, چاہے باہر ہوں, چاہے کچھ بھی ہوں, چاہے نماز کی حالت میں ہوں, روزے کی حالت میں ہوں, حج میں ہوں, کہیں بھی ہوں, کسی وقت بھی ہوں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دیکھو مجھے نہیں بھولنا, مجھ کو یاد رکھنا. مجھ کو یاد کس طرح سے رکھنا؟ اس طرح سے رکھنا جیسے ایک غلام یاد رکھتا ہے کہ اب میرے آقا کا کیا حکم, اب میرے آقا کا کیا حکم, اب میرے آقا کا کیا حکم. نظر لگی ہوئی ہے, جہاں حکم ملا بس کر دیا, عمل کرے, عمل کرے. نہیں معلوم اگر حکم, جس کو معلوم اسے پوچھے. غلام کیا میرے لیے انہوں نے کیا کہا ہے, کیا کرنے ہوگا ہے, معلوم کرو. علماء کرام اور صوفیہ اسی لیے کہ وہ تم کو بتائیں. بس شیخ اسی کی تعلیم و تلقین کرتا ہے. کس چیز کی تعلیم و تلقین کرتا ہے شیخ؟ کہ احکام شرعیہ کیا ہیں, ظاہری اور باطنی. ان پہ عمل میں مشکل ہے تو اس مشکل کو حل کرتا ہے, آسانی کی تدبیریں بتاتا ہے. بعض اوقات احوال البلیتین کا بھی انتخاب کرتا ہے. یہ اب یہ مرید دو بلاؤں میں پھنسا ہوا ہے, یہ گناہ کرے تو اس سے نہیں بچ سکتا, یہ والا کرے تو اس سے نہیں بچ سکتا. بہت ہوتا ہے ایسا. تو وہ احوال البلیتین کو بصیرت سے اللہ تعالیٰ کو توجہ دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر کو ایک بصیرت ہوتی ہے, احوال البلیتین کا انتخاب کرو. حکم یہی ہے جب دو گناہوں کے واسطہ پڑ جائے تو چھوٹے گناہ کو اختیار کرو تاکہ بڑے گناہ سے بچ سکے. یہ شیخ یہ کام کرتا ہے اور اسی کی تعلیم و تلقین کرتا ہے, اور مرید اس کی تعلیمات پر کاربند ہوتا ہے. اگرچہ کوئی کیفیت نہ معلوم ہو اور نہ کوئی کمال اس کے ذوق میں حاصل ہو, تب بھی آخرت میں اس کا ثمرہ کہ رضا ہے اللہ کی ظاہر ہوگا, اور رضا سے پھر جنت میں داخلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور دوزخ سے نجات میسر ہوگی. اور شیخ کی طرف سے اسی کی تلقین کا وعدہ اور مرید کی طرف سے اتباع کا عہد, یہی حقیقت ہے پیری مریدی کی. اور گو یہ تعلیم و عمل بدون بیعت متعارفہ, یعنی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے جو بیعت ہوتی ہے اس کے بغیر بھی ممکن ہے. اصل چیز تو وہ تعلق ہے جو بیعت کی روح ہے, حقیقت ہے, لیکن خاص طور پر بیعت کرنے میں تباً یہ خاصتا ہے کہ شیخ کو توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اور مرید کو پاس فرما برداری زیادہ ہو جاتا ہے. اور پھر سننا اخلاق کی بیعت, اخلاق اور سیکھنے کی بیعت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کیا اس کے اوپر اعتراض, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اعتراض, یا اس کو حقیر سمجھنا, یا اس کا مذاق اڑانا, کیا ہوتا ہے اس سے؟ ایمان چلا جاتا, دیکھ لیجیے اٹھا کے مشکات شریف کی شرح ظاہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت, اور یہی حکمت ہے شیخ کے تعین میں. اور اس میں بھی کہ ایک ہی شیخ ہو, اس سے جانبین کو یعنی شیخ اور مرید کو آپس میں خصوصیت بڑھ جاتی ہے. باقی ہاتھ میں ہاتھ لینا یا کوئی کپڑا وغیرہ عورت کو پکڑا دینا جبکہ وہ پاس ہو, یہ محض ایک عادت صالحہ مستحسنہ ہے اسی معاہدے کے تحفظ کے لیے, کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یا عورت کو دور کپڑا دے, پردے میں ہوتی ہے, کپڑا پکڑا دیا اس کو کپڑے کو شاخ میں پکڑ لیا, یہ صرف ہے تاخد یعنی پکا کرنے کے لیے ذہن میں بیٹھانے کی نیت کرتی ہے. اور اس اور استحسان اس کا یعنی اس کا اچھا ہونا سنت میں بھی وارد ہے. حکیم الامت مولانا شیخ حسین فرماتے ہیں ان کی جیسا عالم تو کوئی ہوا نہیں ابھی تک. جب سلوک کا طریق کے بجا آوری احکام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوتے ہیں. کوئی یہ سوال کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کیوں کریں, تو وہ دل نہیں ہے اس کے پاس, سمجھ بھی نہیں ہے, دل بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہو سکتا اللہ کا بندہ کہے میں اللہ کو کیوں راضی کروں؟ اب جب راضی تو کرنا ہی ہے, ہم اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ بے اختیار چاہے گا کہ میرا رب راضی ہو جائے, بے اختیار چاہے, لیکن اس کا طریقہ اس کو نہیں معلوم, وہ طریقہ بتایا جائے. تو یہ سمجھ لو کہ یہ طریق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جو اب تک بیان کیا گیا, یعنی یہ سمجھو کہ احکام باطنہ بھی ہیں, یہ بھی سمجھو کہ ایک شیخ کو شیخ سے ہی علاج ہو سکتا ہے امراض نفس کا, اس کے پاس جانا, جو وہ کہے کرنا, ذکر مداوغت کرنا, یہ جو طریق ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین شریعت ہے. شریعت کے جتنے احکام وہی تصور الگ نہیں. حضرت نے شاید سے شروع کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. سورہ یونس کی آیت. دیکھو آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, اچھی طرح سن لو, جو اللہ کے دوست ہیں, جو اللہ کے ولی ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا نہ دنیا میں نہ آخر. قرآن کی آیت ہے, کبھی اس کے خلاف ہو نہیں سکتا. اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے وہی تو بتایا جا رہا ہے. اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ اللہ کا ولی اللہ کو راضی کرنے سے بنتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف ظاہری احکام نہیں ہے, باطنی احکام بھی ہیں. اگر کوئی شخص شکر کے موقع پہ شکر ادا نہیں کرتا, صبر کے موقع پہ صبر نہیں کرتا, تحویز کے موقع پہ تحویز نہیں کرتا, گنہگار ہوتا ہوا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے, اس کو حس نہیں, احساس نہیں. اس کو تو اسی کے لیے تو شیخ سے تعلق ہوگا, اس کے بغیر تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. اول تو بھائی شیطان لگا ہوا ہے, وہ کان میں تانا پوسی کرتا رہتا ہے. کوئی خیال ہمارے دل میں آیا تو سمجھ بھائی یہ بتاتا ہے شیطان کہ ابھی یہ الہام ہے من جانب اللہ ہے, وہ سمجھتا ہے من جانب اللہ ہے, حالانکہ محض شیطانی وساوس ہوتے ہیں, شیطان ڈالتا رہتا ہے الٹی سیدھی چیزیں, اور یہ مرض ان کو ہوتا ہے جن کو خود رائی ہوتی ہے. ان کی خود رائی ختم ہو جاتی ہے, شیطان وہاں کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو کہ اچھا ٹھیک ہے یہ خیال آیا, میں شیخ کو لکھتا ہوں, وہ بتائیں گے, وہ شیطان بہت دور بھاگتا ہے کیونکہ وہ تو ہر کام پوچھ پوچھ سے کرتا ہے, اپنی عقل لاتا ہی نہیں. تو وہ نہ تو غمگین ہوتے ہیں نہ ان کو خوف ہوتا ہے. اگر ان کو امید ہے تو اللہ کی ذات سے, خوف ہے تو بس اللہ سے. اس لیے وہ دنیاوی معاملات میں پریشان نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ عقلی پریشانی نہیں ہوتی جب ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے, ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے, ان کے دل میں سکون ہو جاتا ہے, وہ پریشانی کے اندر بھی مطمئن ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے تقوی کو پکڑ لیا کہ اب چھوڑ دیں. یہ ہے مطلب, یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی دن صرف رمضان بھر میں تقوی اختیار کر لیا. ارے ہمارا تو رمضان میں بھی کیا تقوی ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. خام خواہ گناہ در گناہ, افسوس تو یہی ہے کہ ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں, ہمیں احساس ظاہری گناہوں میں جو مبتلا بظاہر نہیں بھی ہیں تو باطنی میں تو کتنے میں مبتلا ہیں, اور کتنے احکام باطنی جن پہ ہم عمل ہی نہیں کرنا. تو یہ کون ہے اللہ والے؟ جو تقوی حاصل ہو جائے, جو احکام پہ عمل کر رہے ہیں. تقوی کا مطلب اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. اللہ کے خوف سے وہ تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں. گناہ سے بچنے والے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں وہ ایمان میں پختہ ہوتے ہیں اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں, ہم ان سے خوش ہوتے ہیں, ہم ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں, اولیاء اللہ, اور ہم ان کے دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتے ہیں. قرآن کا وعدہ ہے, یاد رکھیے, آپ کر کے دیکھیے,
اللہ کی نافرمانی چھوڑ کے دیں گے. اور تقویٰ کے اوپر بشارت ہی بشارت ہے قرآن میں, جس سے بھائی رمضان مبارک کا مہینہ کس لیے دیا گیا ہے؟ تقویٰ حاصل ہو جائے تو متقی بن جاؤ. تقویٰ جس نے حاصل کر لیا اس کو ایسے راستے سے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا, اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں. اس کا کیا کہنا ہے؟ اب ہمارے جتنے بھی مقاصد ہیں دنیا کے, لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. کل ہی صاحب آئے تھے تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے, بہت پریشان ہے. میں نے کہا وظیفے سے کچھ نہیں ہوگا, اور عجیب قسم کا لباس بچوں کو پہنا کے لائے تھے. یعنی بچوں کا لباس عجیب, ہاف پینٹ ہاف پینٹ, جس طرح کی رنگا رنگ نقشے بنے ہوئے ہیں, قمیض نہیں بشرٹ ہے, کیا ہے یہ تماشا؟ میں نے کہا بندے خدا, جب تیرے پر اتنی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں تو تو تقویٰ اختیار کر, تبھی تو نکلے گا نا مصیبت سے. وظیفے سے نکلا ہے, سبحان اللہ. نافرمانی کیے جاؤ وظیفہ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ میں اللہ میں کو تم مغلوب کر لو گے وظیفوں سے. ارے گناہ چھوڑو, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ کوئی بندہ گناہ کرے. یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو پسند کرتے ہیں؟ گناہ تو ہمیشہ اللہ کا غضب ہوگا. اب فرماتے ہیں والے حضرت یہاں کہ ایک ہوتا ہے ظاہری گناہ, جب انسان اپنے ظاہری اعضا سے گناہ کرے, اور ایک باطنی گناہ ہوتا ہے جیسے دل کے گناہ, تکبر, حسد, بغض, ریا, کینہ, جھوٹ, غیبت, بہتان, مال کی محبت, اتنی کہ اس سے ناجائز ہونے لگے. جاہ کی محبت, اپنی عزت بڑھانے کا مادہ ہے انسان کے اندر, اس کی اقتضا پہ عمل کرنا. غصہ, یہ سب باطن کے گناہ. انسان جب ظاہری اور گناہ اور باطنی گناہ دونوں کو چھوڑ دے تو ایسے لوگ کے لیے انعام ہے جو اس نائب پہ وصول ہوا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. ولہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ, ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ بشارت ہے. وہ خوش رہیں گے, وہ خوش رہیں گے. کیسے خوش نہیں رہیں گے؟ اللہ میں کہہ رہے خوش رہیں گے, ہم خوش کریں گے ان کو. بھائی پھر بتاؤ, دنیاوی پریشانی ہو یا دین میں کچھ شروع کرنا چاہتے ہو, کیا طریقہ ہے؟ کیا عقل کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے عقل؟ تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کے لیے طریقہ بس وہی ہے, کسی اللہ والے کو پکڑو, وہ بتائے گا. اس سے دور رہ کے تم کو نہیں مل سکتا. جتنا ایمان اور تقویٰ میں مضبوط ہوتا جائے گا وہ اللہ کا ولی بنتا جائے گا, اللہ کا بڑے سے بڑا ولی بن جائے گا. اور اگر ایمان اور تقویٰ ناقص ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس کو ولی تو نہیں بنا لیں گے. اولیاء اللہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ اس کو تقویٰ حاصل ہو. جب انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے, دل کے گناہوں سے بھی بچتا ہے, یعنی سوچ کے اور ظاہر کے گناہوں سے. قرآن میں آیت ہے ذرو ظاہر الاثم بباطنہ, چھوڑ دو, ضرور چھوڑو. کیا چھوڑو؟ ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی. ہے قرآن کی آیت, اور باطنی گناہ کے بارے میں تو بہت کچھ قرآن میں ہے. کبر کے بارے میں نہیں آیا, کبر کیا ہے؟ باطنی گناہ. لیکن جب یہ ہو جاتا ہے, جب کوئی شخص کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اس سے دین سیکھتا ہے اور باطنی اور ظاہری گناہوں پہ عمل کرتا ہے اور ذکر پر مداومت کرتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے, تو اس کا اتنا بڑا انعام ہے, اتنا بڑا انعام ہے کہ وہ بیان میں آ نہیں سکتا. ایک خاص تعلق اس کو اللہ سے پیدا ہو جاتا ہے, پھر اس کے دل میں ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ القاء فرماتے ہیں, اب یہ شیطان یہاں سے بھاگ جاتا ہے. جو نہ کسی کتاب میں کسی نے پڑھی, نہ کسی استاد کسی دین اندر, خود علوم انبیاء, تو اپنے اندر خود انبیاء کے علوم دیکھے گا, نہ کوئی تیرا استاد ہوگا نہ کوئی کتاب ہوگی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میرے ظاہری کان تو سنتے نہیں ہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں کوئی کہہ رہا ہے کہ اب یہ کر, اب یہ کر. باطنی گناہوں کی طرف لیکن لوگوں کا دھیان نہیں, اس کا لوگ خیال نہیں کرتے. لوگ نماز, روزہ, حج, زکات, تسبیحات بھی پڑھتے ہیں, نوافل بھی پڑھتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ تکبر بھرا ہوا ہے, حسد بھرا ہوا ہے, غیبت ہو رہی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا ولی وہ کیسے بن سکتا ہے؟ ان چیزوں کے ساتھ تو نہیں بن سکتا, بلکہ الٹا گناہ ہے. ایک تو ایک اور بات ابھی عرض کرتا ہوں, اس کو یہ ختم ہو جائے گی. بھائی دل سے سارے گناہ دور ہو جائیں گے تب جا کے اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہوتا ہے, اور اللہ اس کے درمیان ایک رابطہ اور خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے.
ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس رب خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. ان یہ اللہ والے بس ہر حکم کی طرف نظر رکھتے ہیں، ان کے حال یہی ہوتا ہے، اب میرے رب کا کیا حکم نہیں معلوم تو معلوم کرتے، اپنی رائے پہ عمل نہیں کرتے.